मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग मुझसे डरे नहीं, मौलवी को देख के लोग थोड़ा सा वहशत में आ जाते हैं, तो मैं गपशप लगाने आया हूँ, आपसे बातचीत करने आया हूँ। आपका भी कोई सवाल होगा बिल्कुल फ्रेंकली आप फ्री स्टाइल में मुझसे पूछेंगे। मेरी पगड़ी को देख के, दाढ़ी को देख के सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। लोग आजकल बड़े डरने लगे हैं मौलाना लोगों से, तो डरने की बात ही नहीं है, कोई हम कोई जबरदस्ती तो कुछ नहीं कह रहे ना। मैं यूरोप में था, वहां लोग हमसे पूछते थे कि हमारे स्कूलों में बच्चों को बेहयाई सिखाई जा रही है, खासतौर पर होमोसेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा आम की जा रही है। तो मैं उनसे कहता था भाई गन पॉइंट पे तो नहीं आपके बच्चों से कोई बुराई करवा रहे ना, वो समझा रहे हैं तो आप भी अपने तौर पे समझा दें कि बेटा ये गलत है। तो ये दौर डंडे का और जबरदस्ती किसी पे अपनी राय मुसल्लत करने का तो है ही नहीं, तो फिर घबराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। घबराता वहां है जहां पुलिस होती है, क्योंकि पुलिस जब कोई बात करती है तो उसके पीछे पुलिस का डंडा भी होता है, वो आपको मानना पड़ती है, उसकी मानना पड़ता है उसकी बात को। तो मैं तो चंद बातें आपकी खिदमत में रखूंगा, अल्लाह करे अल्लाह मुझसे सही बातें कहलवा दे तो, और मुझे भी फिर उस पर अमल की तौफीक दे। मौजू है मेरा आज रमजान का इस्तकबाल, कैसे करें हम, क्या हिकमतें हैं रमजान में जो हमें हासिल करनी चाहिए। लेकिन रमजान से पहले जिस खुदा ने ये महीना हमें दिया है, जब तक उसका इंट्रोडक्शन नहीं होगा, उसका तआरुफ नहीं होगा, तो रमजान भी हमारी समझ में नहीं आएगा। देखिए दुनिया के हर मजहब में ना कुछ इबादतें होती हैं, हिंदुओं के यहां भी इबादतें हैं, यहूदियों के यहां भी हैं, ईसाइयों के यहां भी हैं। तो हमारे बहुत से मुसलमान ये समझते हैं कि जैसे हर मजहब का एक कल्चर होता है, तो इस्लाम का भी एक कल्चर है, भाई भूखे प्यासे रहा करो, सुबह नमाज पढ़ लिया करो। तो पहली बात तो ये बात हमें खूब अच्छी तरह जहन में बिठा लेनी चाहिए कि इस्लाम को आप कंपेयर नहीं कर सकते दीगर मजाहिब के साथ, कोई जोड़ बनता ही नहीं है। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सफीर और नुमाइंदा बनाकर दुनिया में भेजा, और ऐसा सफीर बनाया कि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन न रहे। देखिए अगर आपके पास किसी मुल्क का सफीर आता है तो जितना पावरफुल कंट्री होगा उसके सफीर को आप उतनी ही ज्यादा वैल्यू देंगे। ये बात गलत तो नहीं की मैंने, एक सफीर है जी बांग्लादेश का सफीर है, कीनिया का सफीर है, एक सफीर है जी अफगानिस्तान का सफीर है, एक सफीर इंडोनेशिया का सफीर है, इससे हमारे मुल्क में हलचल नहीं मिचती। लेकिन जब न्यूज आती है कि जी अमेरिका का सफीर आ रहा है, रशिया का सफीर आ रहा है, मुजाकरात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, कंट्री का पैगाम डिलीवर करने के लिए, तो हम सब के कान खड़े हो जाते हैं। तो किसी भी सफीर की पावर का, उसकी वैल्यू का अंदाजा उस कंट्री से होता है जिस कंट्री का वो सफीर हो। जरा तवज्जो मेरी तरफ रहे, थोड़ी देर की बात ही होगी, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा मैं। तो देखिए किसी भी कंट्री के सफीर की जो वैल्यू है ना, वो उस कंट्री की पावर से होती है। हम ये दावा करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सफीर हैं अल्लाह के, जिसने इस कायनात को बनाया। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी कायनात में हम जितनी वैल्यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहे हैं, उसका हजारवां हिस्सा भी हम किसी और को देने के लिए तैयार नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए کہ آپ کی طرف جب کوئی سفیر آتا ہے تو یہ کنٹری کا کام ہے نا کہ اس سفیر کا سفیر ہونا ثابت کرے وہ، یا یہ سفیر کی ذمہ داری ہے؟ ذرا اگر میرے ساتھ ہاں یا نہ میں جواب چلتا رہے گا تو مجھے بھی خوشی ہوگی. یہ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کنٹری. امریکہ کا سفیر آیا جی ہمارے کنٹری میں امریکہ کا پیغام لے کے، ہم کنفیوز ہیں کہ یار امریکہ کا ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ پرچہ لے کے آیا ہوا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ امریکہ نے یہ دھمکیاں لگائی ہیں اور یہ کر لو ورنہ میں ڈیزل اور مہنگا کروا دوں گا، اور یہ میرے طرف سے میسیجز ہیں، یہ پیغامات ہیں. ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تو کہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو یہ قصور کس کا ہے؟ یہ امریکہ کا قصور ہوگا نا کہ یار آپ نے اپنا سفیر ایسا بھیجا ہے، نہ اس کے پاس کوئی کارڈ ہے نہ کوئی سرٹیفکیٹ ہے اس کے پاس، اور ڈریسنگ بھی اس کی مثال کے طور پر دھوتی بنیان میں آ گیا ہے. وہ نہ ڈریسنگ سے لگ رہا ہے کہ یہ سفیر ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسا پاس ہے، کارڈ ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے جس سے لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، سفیر ہے. تو یہ قصور کس کا ہے؟ امریکہ کا قصور ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ جب کسی کو سفیر بنا کے بھیجے گا تو اس کی ڈریسنگ بھی کیسی ہوگی؟ سفیروں والی ہوگی پورے. یعنی کسی طرح کی وہ کنفیوژن نہیں چھوڑے گا ہمارے لیے، کیونکہ اس کے پیغام کی ایک ویلیو ہے، اس کو ہم نے اہمیت دینی ہے. تو خوب سمجھ لیں، اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا، تو یہ اللہ کے ذمے ہے کہ آپ کا سفیر ہونا، پیغمبر ہونا دلائل سے ثابت کرے، اور لوگ کنفیوز نہ ہو اس معاملے میں کہ اللہ کے سفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا کوئی اور سفیر تھا. اس بارے میں لوگوں کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ ہو. تو یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ اللہ کے ذمے. اس کی ڈریسنگ بھی سفیروں والی ہونی چاہیے، ان کا لائف اسٹائل بھی سفیروں والا ہونا چاہیے، ان کی تعلیمات بھی کیسی ہونی چاہیے؟ سفیروں والی. ان کے پاس جو پیغام ہو وہ پیغام بھی جچتا ہو، لگتا ہو کہ واقعی یہ کسی سفیر کا پیغام ہو سکتا ہے، یہ کسی من گھڑت آدمی کا جس نے جھوٹ نسبت کر دی ہو اس کا ایسا پیغام نہیں ہو سکتا. اب میں آ جاتا ہوں دوبارہ سفیر کی مثال کی طرف. امریکہ سے سفیر آیا جی دھوتی بنیان میں، آپ ڈریسنگ دیکھتے ہی اندازہ لگا دو کہ بھائی یہ کوئی بھنگی چمار اڑ گیا کہ آ گیا ہے، نسبت کس کی طرف کر رہا ہے؟ امریکہ کی طرف کر رہا ہے. یہ امریکہ کا سفیر بول لینا کہ کھانا بھی ہے نا، اس کے بعد کھانا بھی ہے، یہ کھانا فری میں تھوڑی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کھانا ہی اس کی مجھے بھی قیمت ادا کرنی ہے بیان کے ذریعے، اور آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دینے کے ذریعے قیمت ادا کرنی ہے. تو ڈریسنگ سے پتا چل جائے گا بھائی یہ بندہ امریکہ کا سفیر، آپ لفٹ ہی نہیں کرائیں گے اسلام آباد، تو کیا اس کو گھسنے ہی دیں گے شہر میں؟ آ گیا نکل بھائی تو. اور آپ اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کریں گے کہ امریکہ کے وزیر اعظم کو یا صدر کو کال کر کے پوچھیں بھائی یہ جو چڈی بنیان میں بندہ آیا ہے یہ تمہارا سفیر ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ کہے گا یار کوئی بھی اٹھ کے میرے اوپر کچھ بھی بول دے، میں نے تھوڑی ذمہ داری لی ہے. دوسری بات یہ کہ آیا تو ڈریسنگ تو اس کی بڑی زبردست تھی، تھری پیس سوٹ ٹائی، اور لگ رہا تھا کوئی بندہ پڑھا لکھا لگ رہا ہے، لیکن جب اس کی جیبیں ٹٹولی تو اس کے پاس کوئی طرح سے پیغام بولے آپ بولے بھائی تجھے امریکہ نے بھیجا ہے، تیرا یہ دعویٰ ہے میں اس کا سفیر ہوں، تو پیغام کیا لے کر آئے گا؟ یار وہ تو ہے ہی نہیں، میری پینٹ میں رکھا تھا پتہ نہیں کدھر نکل گیا، مجھ سے لیپ ٹاپ میں تھا اڑ گیا، مجھ سے وائرس آ گیا. بھائی پیغام دو تو کیا سفیروں سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں؟ خطیبوں سے تو ہوتی ہیں، تقریر لکھ کے لائے تھے جب ہاتھ ڈالا تو وہ اتفاق سے وہ تقریر گم گئی. سفیروں سے ایسی غلطیاں نہیں ہوتی. جی پیغام لے کر آئے تھے، وہ پینٹ میں ہاتھ ڈالا تو وہ اچھا وہ تو میں وہاں پان لینے کے لیے اترا تھا گٹکا کھانے کے لیے، تو پیسے نکالتے وہ پیغام بھی مجھ سے گر گیا. ایسی غلطی کسی صحیح سفیر سے نہیں ہو سکتی. تیسری بات یہ کہ ڈریسنگ بھی ایک نمبر، اور جناب اس کی جیب میں پیغام بھی ہے، لیکن جب آپ نے وہ پیغام نکال کے پڑھا تو پیغام سے لگا کہ یہ امریکہ اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتا. پیغام میں اوٹ پٹانگ باتیں لکھی گئی، जब कंट्री किसी कंट्री से बातें करता है ना, तो आलू प्याज टमाटर की बातें नहीं करता हूं। इसमें बातें ये थी कि तुम्हारे आलू के रेट सुना ये चल रहे हैं, थोड़ा सा आलू के रेट पे कंट्रोल करो। तुम लोग सुना है स्पाइसी खाने बहुत खा रहे हो, इससे तुम लोगों के एच पायलोरिया वगैरह के मसाले पैदा हो रहे हैं। पैगाम से लगेगा यार ये अमेरिका का पैगाम नहीं हो सकता, ये हो सकता है किसी हकीम साहब की दुकान पे गया हो गलती से, उनका पर्चा या किसी डॉक्टर साहब का पर्चा इसकी जेब में रह गया। एक दफा मैंने बयान के लिए पर्चा निकाला, तो वो सवालात का पर्चा था ना, तो उस सवाल में लिखा होता आलू 10 किलो और टमाटर 5 किलो। एकदम मैंने कहा ये क्या हो गया, पता चला वो जी वो घर की पर्ची थी जो घर वालों ने सौदे के लिए मुझे दी थी, वो गलती से वो पर्ची मुझसे निकल आई। तो आलू प्याज टमाटर की बातें घरेलू लाइफ में तो होती हैं, कंट्री जब कंट्री से बातें करता है तो वो बड़े लेवल की बातें होती हैं, वो छोटी मोटी बातें उसमें बोले नहीं। समझते हैं कि नहीं समझते? तो अल्लाह ने भी जब अपने सफीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है ना, तो ये अल्लाह के जिम्मे था कि ये दलाइल से बराहीन काफिया जिसे अरबी में कहते हैं, वादे दलाइल से साबित कर दें उनकी ड्रेसिंग, उनका लाइफ स्टाइल, उनका पैगाम, ये तीनों जचने चाहिए। ये ऐसे पैगाम होने चाहिए जो जिससे देख के हमें लगे वाकई ये खुदा के पैगंबर हैं, खुदा के पैगंबर के अलावा कोई इस तरह की बातें नहीं कर सकता। तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत को उठा के देखते हैं ना, तो 100% आप पे वो चीजें जचती हैं जो किसी पैगंबर में होनी चाहिए, और आपके अलावा दुनिया में कोई शख्सियत ऐसी नहीं गुजरी जिसने ये दावा किया हो कि मेरे पास अल्लाह का पैगाम हो, पैगाम है, तो उसमें ये तीनों चीजें पाई जाएं, उसका लाइफ स्टाइल, उसके पास पैगाम भी हो और पैगाम भी ऐसा हो जिससे लगे कि ये पैगाम खुदा ही का पैगाम हो सकता है, खुदा के अलावा किसी और का पैगाम नहीं हो सकता। जितनी शख्सियात दुनिया में गुजरी हैं जिन्होंने नस्बत किसकी तरफ की है, अल्लाह की तरफ। हमारे पास बहुत सारे मजाहिब हैं इस वक्त दुनिया में, हर मजहब का दावा है कि हम बरहक हैं, हम पे चलोगे तो कामयाब होगे, यही मजहब का दावा होता है ना। हिंदू का दावा है भाई हिंदुइज्म में कामयाबी, ईसाइयत का दावा है भाई ईसाइयत में कामयाबी, यहूदियत का दावा है यहूदियत में कामयाबी, और जो मुल्हिद लोग हैं ये भी एक मजहब बन के आ गया सामने। जो एथियस्ट हैं, अगरचे एथियज्म कोई मजहब नहीं है, मजहब का इंकार है, लेकिन वो इंकार भी तो एक मजहब ही है ना भाई। उनके भी तो कुछ नजरियात होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, उन उसूलों पे वो चलाते हैं आपको, तो वो भी तो एक मजहब। अरबी में कहते हैं मा ज़हदा इलैही रजुल, वो सोच जिसकी तरफ आप जाते हैं। तो एथियस्ट की भी एक सोच होती है, एक उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं इंसानियत सबसे पहले है, बस, तो एक मजहब ही हो गया ना ये। मेरा ख्याल है शायद मैं टीवी में आ रहा हूं, मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। उसकी भी एक सोच होती है, मिसाल के तौर पर कहते हैं भाई इंसानियत है, हमारा कोई मजहब नहीं, हमारा मजहब क्या है, इंसानियत, ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स, इंसानों के लिए काम करो, औरतों के हकूक, मर्दों के हकूक, लेडीज के हकूक, और अल्लाह भला करे आपका जानवरों के हकूक और वगैरह वगैरह। हकूक की एक तवील फहरिस्त उनके पास, अदा किसी के भी नहीं होते। अदा क्या है? क्योंकि जब आपने ह्यूमन राइट से एक मुभम नारा लगाया ना, तो ह्यूमन की आप एक पोजीशन तो वाजे करें कि भाई वो ह्यूमन आपका अब्बा है या भाई है या बेटा है या पोता है नवासा है, क्या है वो। और विमेन राइट की जब आप बात करेंगे तो उसकी पोजीशन तो वाजे करें कि विमेन से आपकी अम्मा मुराद है, आपकी बहन मुराद है, आपकी बेटी मुराद है, आपकी भतीजी मुराद है, हर एक का एक अलग अलग दर्जा है ना। तो उन्होंने सारे रिश्ते खत्म करके एक मुभम सा नारा लगाया कि अब्बा को भी खत्म कर दिया। आप मुल्हिद लोगों में जाएंगे, देखो जब आप पाकिस्तान में आएंगे मार्केट में चीनी शॉर्ट मिलेगी आपको, मार्केट में डीजल और पेट्रोल शॉर्ट मिलेगा, अब्बा हमारी मार्केट में कभी शॉर्ट बोले नहीं। लेकिन आप यूरोप और अमेरिका जाएंगे तो आपको ना डीजल मार्केट से शॉर्ट मिलेगा, ना आपको मार्केट में चीनी शॉर्ट मिलेगी, लेकिन अब्बा उनकी मार्केट से क्या हो गए शॉर्ट। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, हम जब पूछते हैं ना आपके वाले साहब खैरियत से हैं, तो वो कहते हैं हाँ या ना, मैं जवाब देता है। गोरे से आप ये नहीं पूछ सकते वाले साहब खैरियत, आप पहले पूछेंगे वाले साहब हैं, वो कहेगा हाँ हैं, अगला सवाल होगा अच्छा आप बताएं खैरियत से हैं या नहीं। पहले आपको ये नॉलेज लेनी पड़ेगी कि इन लोगों के यहां जिस में मैं बैठा हूं इनके खानदान में अब्बा का कॉन्सेप्ट है या नहीं। दो किस्म के लोग आ गए, तो एथियस लोगों का भी एक मजहब है, वो कहें अब्बा अब्बा से कुछ नहीं होता, कोई शादी ब्याह और ये सब, ये तनिका तलाक की इज्जत मिज्जत विरासत विरासत फजूल किस्म की बातें, बस ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स। लेकिन ह्यूमन में तो औरतें खुद बहुत आ गई लेकिन विमेन के फिर एक अलग से राइट, तो उनका भी एक मजहब है। तो हम ये देखते हैं भाई, हर शख्स का दावा है कि मेरे पास जो मजहब है वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक दावा है कि मैं जो मजहब दुनिया में लेके आया हूं ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये किसका भेजा हुआ है, खुदा का। अगर ये साबित हो जाता है कि वाकई अल्लाह ने आपको पैगंबर बना के भेजा और आपके पास जो निजाम है वो खुदा का है, तो इसमें फिर दो राय नहीं हो सकती कि खुदा के बनाए हुए निजाम के मुकाबले में कोई निजाम नहीं हो सकता, फिर तो बहस ही खत्म हो गई ना। तो हम सारा जोर फिर इसी पे लगाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस दावे में सच्चे हैं या नहीं है। तो अल्लाह ने दलाइल की दुनिया के अंबार लगा दिए ये साबित करने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सफीर हैं। आपका लाइफ स्टाइल बताता है कि आप सफीर हैं, आपकी के पास पैगाम है। दुनिया के वाहिद शख्सियत है जिनके पास पैगाम है। मैंने बताया था ना, अमेरिका के सफीर आए और जेब से पर्चा ही नहीं निकल रहा उसके, ऐसे आप वाहिद है जिनके पास पैगाम भी है। और पैगाम भी ऐसा खानदानी जिस पैगाम और कानून को देख के लगता है कि ये खुदाई कानून हो सकता है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गढ़ा हुआ कानून नहीं हो सकता। उसी कानून की एक शिक है रमजान, जिसकी तरफ मैं इंशाल्लाह आ रहा हूं, क्योंकि ये पास भाई गुस्से से देख रहे हैं, बुलाए रमजान के लिए और बयान शव्वाल पे हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो हम देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो तवातुर से साबित है। दुनिया में कोई एक शख्सियत बताओ जिसके मुस्कुराने को भी 1400 साल के बाद महफूज किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो कितने दांत नजर आते थे। ये उस दौर की हिस्ट्री महफूज की गई है जिस दौर में हिस्ट्री लिखने का मामूल नहीं था, और ऐसी महफूज की गई है कि उस तरह से आज भी महफूज नहीं होती। हदीस के रावी बयान करते हैं मुझसे फला ने बयान किया, वो कहते 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 हैं मुझसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलज सनीयतैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों दांतों के दरमियान में गैप था। बताओ इतने इंतमाम से दुनिया में किसी की सीरत को महफूज किया गया है, हालांकि इसका उस पैगाम से कोई ताल्लुक नहीं है जो आप लेकर आए हैं। भाई आपके दांतों में खला हो या ना हो, उसका उस लॉ और कानून से क्या ताल्लुक है जो आप लेकर आए हैं। खुदा ने बता दिया कि जिसके दो दांतों के दरमियान गैप की को भी मैंने सनद के साथ महफूज रखा है, और सनद भी ऐसी कि आप जब हदीस की किताब पढ़ेंगे, इमाम तिर्मिजी हदीस लेकर आए, मुझसे अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज ने बयान किया, वो कहते हैं मुझे अभी पूरी सनद जहन में मुस्तहजर नहीं है कि अब्दुल अजीज इब्न अबी साबित ज़ुहरी ने बयान किया, पूरी सनद है। तो उन तमाम रावियों के हालात पर किताबें लिखी गई हैं, उन रावियों के उस जमाने के जो लोग थे उनके तबसे लिखे गए हैं कि ये सच्चा था या झूठा था, इनके वालिद का नाम क्या था, ये पैदा कहां हुए, इन्होंने इल्म किन किन लोगों से हासिल किया। जब तक इस तरह से किसी सनद को महफूज ना किया जाए, उस वक्त तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी बात की नस्बत की मुहदसी को इजाजत नहीं है। ऐसे नहीं कि आप उठ के कहते कि काजी आजम ने फरमाया, हम कह रहे होते ना, वो एक साहब तकरीर कर रहे थे ना, अक्सर मैं चुटकुला सुनाता हूं, बयान के दौरान कह रहे थे कि फरमाया कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता वो ऐसे जैसे बदकार है, वो फरमाया कि जो आदमी ज़कात नहीं देता वो ऐसे जैसे वो पता नहीं जहन्नम में फला तबके में जलेगा। तो उन्होंने पूछा, यार ये जो तुम बार बार फरमाया फरमाया कर रहे हो, हमने तो ऐसी कभी हदीस सुनी नहीं, किसने फरमाया? उसने कहा हमने फरमाया। किसने फरमाया? ये माइक जो है ना बेचारा डाउन होता जा रहा है, मुझे लग रहा है इसके सेल खत्म हो रहे हैं, तो खत्म हो गया। ये नहीं, ये सेल का मसला है,
अच्छा तार हिल रही।
अच्छा, तो दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके एक एक अदा को सनद के साथ इस तरह से महफूज किया गया। आपको पता है इस्लामी कानून जो रिटर्न फॉर्म में आया है ना, सबसे पहले इमाम अबू हनीफा ने इसको मुरतब किया, फिर इमाम शाफी ने मुरतब किया, इमाम मालिक ने, इमाम अहमद बिन हम्बल ने, ये ताबईन और तबा ताबईन के दौर के लोग थे। आज से 1300 साल पहले उस वक्त दुनिया में कहीं भी कानून रिटर्न फॉर्म में लाने का रिवाज नहीं था। याबी के साथ उसने کئی صدیاں گزار دی اور آج بھی دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جیسا لا اور قانون دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. یقین نہ آئے تو آپ یورپ اور امریکہ کے قوانین کو دیکھ لیں آپ جا کے, کس طرح انسانیت کو تباہی بربادی کے دانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ان لوگوں نے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون مرتب کیا نا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قانون دے کر دیے, جس کو مسلمان فقہا نے آج سے 1350-1300 سال پہلے ریٹن فارم میں لائے, اس قانون کی خوبیاں کیا ہیں؟ آج اس قانون کو ہم کمپیئر کرتے ہیں نا, ہمارے پاس دو ہی دنیا میں لا چل رہے ہیں, ایک سیکولرزم جو بڑی کامیابی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ چل رہا ہے لیکن وہ تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے, دوسرا ہے اسلام. اس قانون کی آپ خوبی دیکھیں, جو 1350-1400 سال پہلے پیش کیا جا رہا ہے, جو پیش کرنے والے ہیں ان کے ہاتھ نے, قرآن کہتا ہے کبھی الف کی لکیر بھی نہیں کھینچی, نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ پڑھنا جانتے ہیں. ضابطہ پیش کیا جا رہا ہے, جی آپ نے لائف کیسے گزارنی ہے, اس میں سب سے پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ ہے صفائی اور طہارت. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ صفائی اور طہارت. یا ایھا المدثر, پہلے تو علم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے نا, اقرا بسم ربک الذی خلق, تو ظاہر ہے علم کی فضیلت ہوگی تو آگے نالج ہوگی. اس علم کی فضیلت کے بعد جو سب سے پہلا آرڈر دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وثیابک فطہر, اپنے کپڑوں کو کیا رکھیے؟ پاک رکھیے. کپڑوں کو پاک رکھنے کا مطلب, جب کپڑوں کو پاک رکھنا ہے تو جسم کو بطریق اولا پاک رکھنا ہے, ظاہر ہے جسم کی ویلیو تو زیادہ ہے نا. دوسری بات, حکم جو دیا جا رہا ہے وہ طہارت کا. آپ کو پتا ہے طہارت اور نظافت یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. آج بھی دنیا میں صفائی اور نظافت کو تو ویلیو دی جاتی ہے, طہارت کا لفظ مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس میں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے دن میں 15 مرتبہ اپنے چہرے کو دھونا ہے, آپ نے دن میں 15 مرتبہ اپنی ناک میں پانی ڈال کے صاف کرنا ہے, آپ نے دن میں 15 مرتبہ کلی کرنی ہے, دن میں 15 مرتبہ مسواک کرنی ہے, ایک دفعہ میں 3 دفعہ ہوتا ہے نا, 3 دفعہ ایک وضو میں, 15 مرتبہ آپ نے دن میں کیا کرنی ہے؟ مسواک. ان عربوں کو جو وضو کے عمل اور طہارت سے آشنا نہیں تھے, اور وہاں 15 دفعہ منہ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے جن کے ہاں آج تک پانی کی شدید قلت ہے, جن کے ہاں پیٹرول سستا ہے اور پانی مہنگا ہے. بتاؤ یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے گھڑ سکتے ہیں؟ ایسی صفائی آپ کو یورپ میں آج بھی نظر آتی ہے؟ آج ہم ڈینٹسٹ سے دانتوں کے صفائی کی اہمیت سنتے ہیں, جو ڈینٹسٹ ہوتے ہیں کہ دانت صاف کرنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ڈاکٹر تھے, نہ اس معنی میں حکیم تھے جیسے آج کل ہوا کرتے ہیں, نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی ڈینٹسٹ تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا اتنی کثرت سے استعمال کیا ہے, اتنی کثرت سے. دیکھیں اسلام کی صفائی اور غیر مسلم کی صفائی میں ایک بڑا فرق ہے. غیر مسلموں کی صفائی شروع ہوتی ہے باہر سے, آہستہ آہستہ کہاں جاتے ہیں پھر وہ اندر کی طرف. اسلام جو صفائی کا آرڈر کر رہا ہے نا, وہ سب سے پہلے پیٹ میں کیا ڈالنا ہے؟ کلو من الطیبات, پاکیزہ چیز پیٹ میں ڈالنی ہے. یہ کانسیپٹ کس نے دیا ہے بھائی؟ آپ لوگ بولیں گے تو بات چلے گی نا آگے, بالکل چپ چپ نہ بیٹھے, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ کانسیپٹ کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا. دنیا میں دیکھیں, کوئی شاید یہاں کوئی ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوں, میڈیکل سائنس جو ہے نا, جب آپ ڈاکٹر سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب میں یہ کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا, ڈاکٹر اس میں چیک کرے گا پروٹین ہے یا نہیں, کولیسٹرول لیول بڑھا تو نہیں دے گا, اس سے زیادہ ڈاکٹر کی فیلڈ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. اسلام کہتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حلال طیب ہے یا بولیں. پروٹین تو کتے میں بھی ہوتے ہیں, پروٹین تو چھپکلیوں میں بھی شاید ہوتے ہوں گے, لال بیگ میں بھی ہوتے ہوں گے. اسلام نے بتایا ہے کہ یہ انسان ہے, انسان نے وہ غذائیں کھانی ہیں جو انسان پہ سوٹ کرتی ہیں. جا جن میں سب سے پہلے ان غذاؤں کا پاکیزہ ہونا ضروری. پابندیاں لگا دیں کہ یہ والے جانور کھا سکتے ہو یہ نہیں کھا سکتے, اور جو کھا سکتے ہو ان کو بھی ذبح کر کے ان کے جسم سے بلڈ اور خون کو آپ نے کیا کرنا ہے, نکالنا ہے, خون سمیت نہیں کھا سکتے. آج گورے بھی نا ذبیحہ کو ترجیح دے رہے ہیں, ہمارے ریلیٹو ہیں نا امریکہ میں ادھر ادھر, وہ کہتے ہیں یار گورے آ رہے ہوتے ہیں حلال چاہیے. ہم اس سے کہتے ہیں یار تمہیں حلال حرام کا کیا مطلب, کہتے ہیں یار وہ جو بلڈ نکلنے سے جراثیم نکل جاتے ہیں, بیماریاں سنا ہے کہ زیادہ صاف ستھرا ہو جاتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ کس نے پیش کیا 1400 سال پہلے؟ اسلام نے پیش کیا. حلال کھانا ہے اور کھانا بھی کیسے ہے؟ ذبح کر کے. دوسری بات, ایک آدمی کی مرغی چوری ہو گئی, جس نے چوری کی نا وہ الٹی طرف سے ذبح کر کے کھا رہا تھا, تو کسی نے کہا کہ بھائی الٹی طرف سے ذبح کرنے سے مرغی حرام ہو جاتی ہے. اس نے کہا پہلے کون سا؟ حلال. تو حرام کی دو قسمیں اسلام نے بیان کی ہیں, ایک وہ قسم جو سیدھی طرف سے اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوتی, یہ وہ ہے جب آپ نے کسی کا حق دبا کے مرغی چوری کر لی, یہ بھی ناپاک ہے اسلام کی نظر میں. غیر مسلم کی نظر میں اس پہ ناپاک کا لفظ صادق نہیں آتا, وہ اس کو غیر اخلاقی تو کہے گا, ناپاک نہیں کہے گا. اسلام نے شراب پینے پر جو سزا بیان کی ہے کہ 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی, چوری کی مرغی بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے بھی آپ کھائیں گے نا تو اس پہ بھی وہی سزا ہے کہ حرام کھانے سے آپ کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا؟ اسلام نے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا اس سوسائٹی میں جہاں 99% لوگ شراب کے عادی تھے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہ ہوتے معاذ اللہ تو آپ سوسائٹی کے ساتھ کمپرومائز کرتے. آج یورپ اور امریکہ کی حکومتوں نے سوسائٹی کے ساتھ کمپرومائز کر کے شراب کو لیگل کیا ہے, ورنہ دنیا کا کوئی بھی عقل مند شراب کو انسانیت کے لیے فائدہ مند نہیں سمجھتا. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمپرومائز کرتے. اس 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت میں سود کو حرام قرار دے دیا. آج اس کی حکمتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ سود سوسائٹی میں کس طرح امیر کو امیر تر بنا دیتا ہے اور غریب کو غریب تر بنا دیتا ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سود پہ پابندی لگا رہے ہو حالانکہ قسطوں کے کاروبار میں بھی ہم پروفٹ زیادہ لیتے ہیں جب کوئی لیٹ پیمنٹ کرتا ہے, سود میں بھی پروفٹ زیادہ لیتے, اس میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق عرب کے بدوؤں کا سمجھانا ممکن نہیں تھا. تو اتنی آیتیں نازل ہوئیں کہ بھائی فرق یہ ہے, احل اللہ البیع وحرم الربا, ایک اللہ کی طرف سے لیگل ہے اور ایک اللہ کی طرف سے انلیگل ہے, بس یہ فرق ہمارے لیے کافی ہے. آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ 1400 سال پہلے جس سود کو حرام قرار دیا گیا آج دنیا نے مان لیا ہے کہ وہ سود ہماری سوسائٹی اور معیشت کو کس طرح کیڑے کی طرح گھن کی طرح کھا کے ختم کر رہا ہے وہ. تو آپ بتاؤ یہ پیغام 1400 سال پہلے ایک ایسی شخصیت جو نہ لکھنا جانتی ہو نہ پڑھنا جانتی ہو کیا وہ خود سے پیش کر سکتے ہیں یہ پیغام؟ یہ ناممکن ہے. وراثت کا نظام آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اسلام نے جو وراثت کا نظام پیش کیا آج بھی دنیا کے سارے ماہرین مل کے ایسا نظام پیش بولے نہیں کرتے. سر دیواروں سے مار رہے ہیں کہ کرنا کیا جب بندہ مر گیا تو پیسوں کا کرے کیا؟ میرے پاس ایک ہندو لڑکی کا فون آیا انڈیا سے, بڑی ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی لڑکی تھی. اس نے کہا مفتی صاحب میں ہندو ہوں لیکن میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں, آپ بیان میں ذکر کریں میرا نام لیے بغیر. انہوں نے کہا ہمارے ہاں نا اسلام پہ بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ بہنوں کو آدھی وراثت دیتے ہیں اور لڑکوں کو کتنی دیتے ہیں؟ دگنی. بیٹی کو 1 لاکھ اور لڑکے کو 2 لاکھ, بیٹی کو 1 کروڑ اور لڑکے کو 2 کروڑ. اس نے کہا اصل یہ کہ ہمارے ہاں وہ 1 کروڑ بھی نہیں دیے جاتے, باتیں کی جاتی ہیں نا بیٹیوں کے حقوق پر, دیتے صرف مسلمان ہی ہیں, ہمارے ہاں وہ آدھی وراثت بھی بیٹیوں کو نہیں ملتی. میرے نا کان کھڑے ہو گئے یہ سن کے. میں نے کہا بات ان کے شاید کلچر میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا, لیکن آپ جب لا پڑھیں تو اس لا میں نہ بیٹے کا حصہ ہے اور نہ بیٹی کا حصہ. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, یعنی گورے کے لا میں آج بھی نہ بیٹے کا ہے نہ بیٹی کا. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو آدھا دے رہے ہو بیٹے کو دگنا دے رہے ہو, آدھا دے تو رہے ہیں نا اس کو, آپ تو آدھا بھی نہیں دے رہے. مرنے کے بعد سارا بینک کھا جاتا ہے، حکومت لے لیتی ہے وہ. جو آپ کا بلڈ تھا، جو آپ کے جسم سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کا آپ کی وراثت میں مرنے کے بعد کوئی حصہ نہیں ہے. اور اسلام کا احسان دیکھیں آپ، اس دور میں بیٹی کو آدھا دے رہا ہے جس دور میں بیٹیوں کو غیرت کے نام پہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اس وقت اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد اگر آپ نے 3 کروڑ روپے چھوڑے ہیں تو 1 کروڑ بیٹی کو ملے گا اور 2 کروڑ بیٹے کو ملے گا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ بیٹی کو 1 کروڑ دینے کے بعد مالی ذمہ داریاں اس پہ 0 ڈالی جا رہی ہیں، اور بیٹے کو 2 کروڑ دینے کے بعد خرچہ اس پہ 4 کروڑ کا ڈالا جا رہا ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، پولیس کو بلوانا پڑے گا میرا خیال ہے. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، اللہ نہ کرے آپ کا انتقال ہو گیا، ہوگا تو ہم سب کا میرا خیال، آپ نے 3 کروڑ چھوڑے، جو مہنگائی چل رہی ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ چھوڑیں گے، لیکن بہرحال ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے 3 کروڑ. میں کہتا ہوں سب سے خوش قسمت وہ ہے جو ڈیزل اور پیٹرول کی 2-3 بوتلیں چھوڑ کے جائے گا، وہ سب سے خوش قسمت ہوگا. یا 2-4 ڈالر چھوڑ کے چلا جائے وہ، جس اسپیڈ سے ڈالر اوپر جا رہا ہے نا. اب آپ نے کیا کیا، آپ کی بیٹی کو 1 کروڑ ملا اور بیٹے کو کتنا مل گیا؟
2 کروڑ.
غیر مسلم کہیں گے یار یہ عورت پہ ظلم ہے. بچی کے جب نکاح کا پیغام آئے گا تو باپ کے ذمے اسلام نے بیٹی یا باپ کے ذمے نکاح کا 1 روپے بھی نہ بارات کا کھانا ہے، حتیٰ کہ نکاح کے چھوارے بھی کس کے ذمے ڈالے ہیں بولیں؟
لڑکے.
تو لڑکے کے ذمے سارا نکاح کا خرچہ، مہر سمیت، ولیمے سمیت، جس کو 2 کروڑ ملے تھے نا، جو آپ کے بیٹے کو 2 کروڑ ملتے، اس کی شادی ہو رہی ہے، تو سارا خرچہ نکاح کا کس کے ذمے ڈال دیا؟ 2 کروڑ جس کو 2 ملے. اور جب بیٹی کے لیے رشتہ آیا تو جس نے بھیجا ہے سارا خرچہ کس کے کندھوں پہ ڈال دیا؟ اس کے ذمے. وہ بچی 1 کروڑ لے کے سسرال گئی، وہاں سارا فرنیچر، سارا نان نفقہ کس کے پیسوں سے آئے گا؟ وہ جس کو ابا کی طرف سے 2 کروڑ ملے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پھر نان نفقہ، گیس بجلی کا بل، پھر بچوں کی ولادت کا خرچہ، پھر بچوں کی اسکولوں کی فیسیں، پھر بچوں کی تعلیم، یہ سارا خرچہ اس کے ذمے، جس کو کتنے ملے تھے؟ 2 کروڑ. تو اسلام، اور جو بیٹی ہے نا اس کا 1 کروڑ وہ مکمل آزاد ہے اس میں. یہاں تک اسلام نے بیان کیا ہے کہ عورت کروڑ پتی ہو اور شوہر غریب ہو، پھر بھی بیوی کا اور بچوں کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. تو 1 کروڑ دے کے بچا لیے، اور اس کے 2 کروڑ دے کے خرچہ کتنا ڈال دیا؟ 4 کروڑوں کا خرچہ ڈال دیا اسلام نے اس کے اوپر. تو آپ، اور پھر مہر کا الگ سے، جو عورت کو وہ پتہ نہیں 50 لاکھ ملتا ہے، 5,000 ملتا ہے، 10,000، وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ قانون کون، یہ عورت کے تحفظ کی کون بات کر رہا ہے جب عورت کے حقوق پہ تنظیمیں نہیں بنی تھی؟ تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پیغام، جو پرچہ نکلا ہے نا، جس میں دعویٰ کیا کہ یہ میرا پیغام نہیں ہے، کس کا پیغام ہے؟ خدا کا. ایک تو پرچہ نکلا ہے، باقیوں کے پاس سے تو پیپر ہی نہیں نکلا، ہے ہی نہیں کچھ. اور جن کے پاس سے نکلا ہے تو اس میں ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ خدا کا پیغام نہیں ہو سکتا. آپ عیسائیت کے پاس جائیں، کوئی لا ہی نہیں ہے ان کے پاس. آپ ہندو کے پاس جائیں، کوئی قانون ان کے پاس ہے ہی نہیں، ہوائی باتیں ہیں. پیغام صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے. تو انہی پیغاموں میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ اسلام نے خلاصہ جو بیان کیا گیا ہے نا، کہ النصح للہ وللمسلمین، للہ ولرسولہ ولعامۃ المؤمنین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے اور مخلوق کا حق ادا کرنا ہے. ان دو قسم کے حقوق کا نام کیا ہے؟ اسلام. تو ان دو کے حقوق کو اسلام ان کی تاکید بھی کرتا ہے اور ان کو ایکسپلین بھی کرتا ہے. اسلام کے علاوہ اللہ کے حقوق کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کسی کے پاس، اور جو کانسیپٹ ہے وہ اتنا بھیانک، اتنا ڈراؤنا ہے کہ وہ لگتا نہیں ہے کہ اللہ کے ایسے حقوق ہو سکتے ہیں یا اللہ ان باتوں پہ خوش ہو سکتا ہے. اور مخلوق کے حقوق کا بھی کوئی کانسیپٹ اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں. اللہ کے حق کی میں بعد میں بات کرتا ہوں، کیونکہ اس کا رمضان سے تعلق ہے، تاکہ میں اپنے ٹاپک پر آؤں. پہلے میں مخلوق کے حقوق کی بات کرتا ہوں. مخلوق کے حقوق کی اسلام کے علاوہ جو تحریکیں چلتی ہیں نا، ان میں مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ بھائی جتنے بھی انسان ہیں نا، سب کیا ہیں؟ برابر. یہیں سے دھاندلی کیا ہو گئی ہے؟ بولو، نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہیں سے کیا ہو گئی؟ آپ نے مشاہدے کے خلاف ایک نظریہ فرض کر لیا. وہ ایک چٹکلا ہے کہ وہ ایک جو ہے نا وہ چیلا اور گرو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے نا, ایک گرو ہوتا تھا جو ان کا چیلا اور ایک چمچا ہوتا تھا جو گرو کا چمچا. یہ دونوں کسی ملک میں گئے, پتا چلا کہ جی وہاں سب برابر ہے, سب کے حقوق کیا ہیں سیم. تو گرو نے کہا چل چیلے اس ملک میں چل کے رہتے ہیں جہاں ایکویلٹی کی بیس پہ سب کے رائٹس کیا ہیں برابر, سارے ایک جیسے, وہاں بڑا امن ہوگا سکون ہوگا کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. تو چیلے نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے, کسی کا مرتبہ زیادہ کسی کا مرتبہ کم, تو سارے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں, تو یہ صحیح کنٹری نہیں ہے. اس نے کہا نہیں نہیں بڑا اچھا کنٹری ہے چلتے ہیں. تو جب یہ اس ملک میں گیا نا تو پتہ چلا جی کسی مجرم کو پھانسی دی جا رہی ہے. اب یہ لوگ گئے پھانسی کا منظر دیکھنے کے لیے, تو وہ جو مجرم تھا اس کی گردن بہت موٹی تھی, جیسے ہمارے وہ ایک ہیں ان کی گردن اتنی موٹی ہے کہ پھانسی دی نہیں جا رہی ان کو, تو اس وجہ سے وہ ہر دفعہ بری ہو جاتے ہیں. اب کون ہے میں زیادہ نہیں ڈیٹیل میں جاؤں گا, ایک بڑے بزرگ ہیں, کئی دفعہ ان کو پھانسی کا فیصلہ سنایا گیا لیکن پھانسی دینے سے پہلے وہ فیصلہ اس لیے واپس لیا گیا, جہاں تک میرا ایک تجزیہ ہے کہ وہ گردن پھندے کے حساب سے یعنی اتنی بڑی گردن ہے کہ ابھی تک ایسا پھندا انہوں نے ایجاد ہی نہیں کیا. تو جب اس کو پھانسی پہ لے کے کسی کو لے کے گئے تو اس کی گردن موٹی تھی, پھندا کیا تھا چھوٹا تھا. وہاں بحث ہو گئی یار یہ تو پھندے پہ آ ہی نہیں رہا. تو انہوں نے کہا بادشاہ سے پوچھا, بادشاہ نے کہا دیکھو ہمارے یہاں سب برابر ہیں, یہ نہیں آ رہا نا تو جو آ رہا ہے اس کو لٹکا دو, سب کے حقوق کیا ہیں. بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے, اگر مجرم کی گردن نہیں آ رہی تو پھانسی تو دینی ہے, تو جس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دو. تو گرو کی آ رہی تھی, گرو کی گردن آ رہی تھی, اس کو پکڑ کے لے جانے لگے, وہ بھاگا اور توبہ کی, بھائی آئندہ میں کبھی کسی ایسے کنٹری میں نہیں جاؤں گا جن میں سب کے حقوق کیا ہیں برابر. یہ تو خیر ایک چٹکلا تھا سمجھانے کے لیے کہ یہ نیچرل نہیں. انہوں نے مرد اور عورت کو برابر کر دیا, کیا کر دیا مرد اور عورت کو سیم حقوق ہیں دونوں کے. اسلام نے دونوں کی دیکھا کہ بھائی یہ میڈیکلی سیم نہیں ہے تو حقیقت میں کیسے سیم ہو سکتے ہیں. اسلام نے قانون بنایا الرجال قوامون علی النساء, ہم نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے. گھر کا سربراہ کون ہوگا بولے بھائی, مرد ہوگا, عورت شوہر کے ماتحت اور تابع ہوگی, غلام اور لونڈی نہیں ہوگی, ماتحت اور تابع ہوگی. یہ بالکل ایک نیچر کے حساب سے تھا. اسلام نے بتایا کہ سب کے حقوق برابر نہیں ہیں, سب سے پہلے کس کا حق ہے بھائی مخلوق میں, تمہارے پیرنٹس تمہارے ماں باپ. آپ نے ایئر ہوسٹس کا اسٹائل بات کرنے کا, سب حضرات نے یہاں جہازوں میں سفر کیا ہوگا دیکھا ہوگا, بڑی تمیز سے بات کرتی ہے, لیکن اسلام اس اخلاق اور تمیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام کہتا ہے یہ تمیز اگر اپنے ابا کے ساتھ اور اپنی اماں کے ساتھ اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہے اس پہ ثواب ملے گا, کسٹمر کے ساتھ ہے تو تنخواہ ملے گی ثواب. بولے نا کیا ہو گیا بھائی, نہیں ملے گا. یہ کون بیان کرتا ہے, یہ گورا بتا سکتا ہے یہ باتیں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ تمہارے اخلاق کا سب سے پہلے حقدار تمہارے گھر والے ہیں, جو ریلیشن ہے. کمال کی بات یہ کہ ریلیشن کے حقوق تو بعد کی بات ہے, ریلیشن ہی ختم ہو گئے. ریلیشن وجود میں آتے ہیں نکاح سے, اس سوسائٹی میں نکاح کیا ہو گیا ختم. اسلام نے بتایا کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈرو اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہیں ایک رشتوں میں تقسیم کر دیا اس نے, تو رشتے ختم ہو گئے وہاں پہ. تو مخلوق کے حقوق میں اسلام نے سب سے پہلے رشتوں کو بیان کیا ہے کہ بعد والے بعد میں, سب سے پہلے تمہارے والدین ہیں, پھر بیوی بچے ہیں, پھر بھائی بہن ہیں. بار بار قرآن میں لفظ آتا ہے نا اقربا, قریب کے لوگ, قریب کے لوگ, جو سب سے زیادہ قریبی ہے اس کا حق بھی سب سے زیادہ. اور پھر اس میں وراثت کے حکام بیان کیے, اس میں نان نفقے کے حکام بیان کیے. آپ حیران ہوں گے یورپ میں آپ جاتے ہیں ساری ذمہ داریاں اسٹیٹ کے ذمے ہیں. وہاں معذوروں کو پالنا ایک معذور بھائی یہ بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے, اس معذور کی خدمت کس کی ذمہ داری ہے اسٹیٹ. بھائی اسٹیٹ کا کیا لگتا ہے, وہ اسٹیٹ پال رہی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے پال رہی ہے. کیوں پال رہی ہے؟ اس لیے کہ بھائی پالنے کے لیے تیار نہیں. اگر اسٹیٹ نہ پالے روڈوں پہ پڑے ہوئے ہوں گے وہ معذور لوگ. بوڑھے ماں باپ کو وہاں کون پال رہا ہے, اولاد پالتی ہے؟ نہ اسٹیٹ. حالانکہ اسٹیٹ نے نہ جنا, نہ اسٹیٹ نے پیدا کیا, نہ ان کی پیدائش پہ اسٹیٹ کو خوشی ہوئی. اسٹیٹ میں جو حکمران ہیں وہ پانچ سال کے لیے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اسٹیٹ ایک قانون شخصی ہے جس کا حقیقی وجود نہیں ہوتا. ایک لیگل پرسن جسے کہا جاتا ہے ایک فرضی پرسن ہے, اس فرضی پرسن کے وہ بوڑھے ماں باپ کو بھی پال رہا ہے, وہ فرضی پرسن جو ہے وہ اولاد کو بھی اور معذوروں کو بھی پال رہا ہے. تو آپ بتاؤ ریلیشن فرضی شخص سے بڑھ رہا ہے, آپس کے ریلیشن کیا ہو رہے ہیں, آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. اسلام ہے جس نے بتایا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, کوئی خاندان میں معذور ہو کما نہیں سکتا تو اس کا نان نفقہ اس کے وارثوں پر ہے. جس دیکھا جائے گا یہ مر جاتا تو اس کے کس وارث کو کتنے پرسنٹ ملتا, تو اتنا ہی نان نفقہ اتنے ہی پرسنٹیج کے حساب سے اسلام نے ڈیوائڈ کیا, اس کے ریلیٹیوز اور رشتہ داروں پہ ڈیوائڈ کیا ہے, ماں باپ کا خرچہ ڈالا ہے اولاد کے ذمے. تو یہ جو ریلیشن کا ایک نظام پیش کیا یہ کس کا پیش کرتا نظام ہے, یہ اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس سے آپس میں ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں اور محبتیں آپس میں ملتی ہیں. گوروں کا بڑھاپا بہت خطرناک, جتنی جوانی ان کی عیاشی میں گزرتی ہے نا اتنا ہی خطرناک ان کا بڑھاپا ہوتا ہے. میں تو ایک بات لوگوں سے بار بار کہہ رہا ہوں, میں نے گوروں میں بوڑھی عورتوں کو کتوں سے دل بہلاتے ہوئے دیکھا ہے. میں یہاں لبرل انٹیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ میاں نے کتے کا بہترین آلٹرنیٹ میاں دیا ہے آپ کو, جوانی میں شادی کر کے میاں کو پال لو, یہ بڑھاپے میں بغیر دم کے کتے کا, استغفر اللہ زیادہ ہو گئی, یعنی حقیقت تو یہی ہے نا, غلط تو نہیں کہہ رہا, نہ اولاد ہو رہی ہے نہ میاں ہے, بڑھاپے میں کتے اور اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں اتنا دے رہی ہے. گورنمنٹ تمہیں محبت تھوڑی دے سکتی ہے, تمہاری تنہائی تھوڑی دور کر سکتی ہے. تبھی اس غیر فطری طرز حیات کا یہ نتیجہ ہے کہ خودکشیوں کا ریش اتنی ترقی کے باوجود یہاں سے کئی گنا زیادہ ہے. اسلام قرآن کیا کہتا ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اسلام نام ہے اس فطرت کا, اس نیچر کا جس نیچر پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. تو جو دعویٰ کیا قانون اسی دعوے کے حساب سے دیے اسلام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے, یہ تو مختصر میں نے حقوق العباد کی بات کی ہے. اسی طرح اسلام میں اللہ کے حقوق کی بڑی ویلیو ہے. ہم جب دوسری قوموں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی ڈکشنری سے اللہ کا لفظ کیا ہو گیا, بولے صرف وہ مائی گاڈ کی حد تک رہ گیا ہے, جب کوئی ٹینشن وہ مائی گاڈ, بس اس سے زیادہ گاڈ سے رشتہ کیا ہے, ختم. جبکہ اسلام بتاتا ہے کہ جیسے ماں باپ کا رشتہ سب سے قریبی کیونکہ انہوں نے آپ کو جنا, اس سے بھی زیادہ رشتہ آپ کا خالق کے ساتھ ہے, جو کریئٹر ہے جس نے آپ کو پیدا کیا. اس کے کیا حقوق ہیں یہ بیان کرنے سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ یہ بیان اور ایکسپلین کرنے سے قاصر ہیں. اللہ نے بتایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو خدا ہے نا اس کے حقوق کیسے ادا ہوں گے. ایک تو اس نے بتایا کہ مخلوق کا حق بھی اصل میں خدا ہی کا حق ہے. آپ مخلوق پہ جب خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی کس کے حکم پہ, آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ ماں باپ کا نہیں ہے, یہ حق کس کا ہے, اللہ کا ہے, گاڈ کی وجہ سے کر رہے ہیں. سورہ دہر میں آپ دیکھیں نا, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. قرآن کہتا ہے ہمارے نیک بندے جب غریبوں کو کھلاتے ہیں تو کھلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خدا کے لیے کھلا رہے ہیں تمہارے لیے نہیں کھلا رہے. جب ہم تمہیں تمہارے لیے کھلا ہی نہیں رہے ہیں تو ہمیں نہ تم سے اس کا بدلہ چاہیے اور نہ شکریہ چاہیے. یہ لفظ بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا, ہمیں بدلہ کس سے چاہیے, خدا. غیر مسلم جب مخلوق کو کھلائے گا خدا کے لیے نہیں, وہ ہیومن رائٹس کا خیال کرتے ہوئے کہ میں انسان ہوں, انسانوں کا انسانوں سے رشتہ ہوتا ہے, اس رشتے کی لاج میں کھلائے گا. جبکہ مسلمان جب انسانوں کو کھلائے گا تو یہ کس کے آرڈر پہ, یہ خالق کے حق کو پورا کرنے کے لیے کھلائے گا. لہذا اس کے لیے اس کو دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کو ریٹرن میں شکریہ بھی نہیں چاہیے. آپ دیکھ لیں نا, لوگ ایک بہت اشکال کرتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں ادا کرتے, زکاتیں دبا کے ادا کر رہے ہیں, غریبوں پہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ ٹیکس سے کئی گنا زیادہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے, ان کو پتہ ہی جو ہم زکات یا صدقے دے رہے ہیں اللہ کو دے رہے ہیں, وہاں سے مل جائے گا ہمیں. حکومت کو جو دیں گے اس پہ لوگوں کو اطمینان کہ پتہ نہیں کہاں جائے گا, کس کے پیٹ میں جائے گا. میں لاہور گیا اور انڈس ہاسپٹل آپ جا کے دیکھیں, ان کی کروڑوں اور بلکہ اربوں روپے کا بجٹ ہے, سارا بجٹ ٹوٹلی عوام اٹھا رہی ہے. جو ہاسپٹل میں ڈائلسس کے پیشنٹ کا فری علاج, ہارٹ پیشنٹ کا فری علاج, میں یورپ بھی گیا وہاں میں نے دیکھا فری علاج, کرتا کون ہے فری علاج, اسٹیٹ حکومت. یہاں بھی ہم دیکھیں بہت سے اسپتال فری علاج، ایک بھی گورنمنٹ کا ایسا اسپتال نظر نہیں آیا جہاں ٹوٹلی علاج کیا ہو فری، اور جو فری والے ہیں وہاں علاج سے زیادہ بیمار ہونے کا ریشو کیا ہے؟ آپ ذرا چلے ہیں نا پان گٹکے کی جو پیکیں آپ کو فری ہسپتالوں میں نظر آئیں گی، وہ دیکھ کے ہی آدمی بیمار ہو جائے. تو یہاں عوام تو ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، گورنمنٹ پوری نہیں کر رہی. وہاں گورنمنٹ پوری کر ہی اس لیے رہی ہے کہ عوام پوری نہیں کر رہی، وہاں پہ کر بھی نہیں سکتی، کیونکہ بڑے بڑے ہسپتالوں کو چلانے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ موٹیویشن مذہب تو آپ کو دے سکتا ہے، وہ حکومتیں آپ کو وہ موٹیویشن نہیں دے سکتی. ممکن ہے لوگ کہیں گے یار فلاں ہسپتال وہاں بھی چلا رہے ہیں، بھائی اتنا پیسہ جو غربت یہاں ہے یہ غربت تھوڑا پارسل کرو نا وہاں پہ، پھر دیکھو چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ اسلام نے اللہ کے حق بھی بیان کیا، اور ایسے خاندانی طریقے سے بیان کیا ہے نا کہ دنیا میں کسی کے پاس خدا کے حقوق پر بھی ایسا پیغام بولے نہیں. اس نے بتایا کہ پانچ قسم کی عبادتیں، پانچ قسم کے کام ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں پر فرض ہیں خالصتاً کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نمبر ایک نماز. آپ مجھے بتاؤ نماز جیسی عبادت آپ کو دنیا میں کسی مذہب میں نظر آتی ہے کیا، جس میں آپ دانت صاف کریں، لباس کو پاک کریں، ٹائمنگ بھی کتنی بہترین، صبح صبح آپ اٹھیں، جس بہانے مسلمان کو صبح اٹھنا پڑتا ہے، میڈیکلی دیکھا جائے کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے اس کے اوپر؟ نماز کا ٹائم ایسا رکھا ہے جو میڈیکلی انسان کی صحت سے میچ بولو نا
نہیں
کرتا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ بلکہ ڈاکٹر سے پوچھیں گے یار سب سے بہترین ٹائم صبح اٹھنے کا کون سا ہے؟ صبح کا ٹائم، اور تہجد میں اٹھے تو اور اچھا ہے. اسلام نے اگر رات کو دو بجے یا ڈھائی بجے نماز رکھی ہوتی بہت سے ڈاکٹروں کو اشکال ہو سکتا تھا، بھائی یہ ٹائم ایسا رکھا ہے تو گہری نیند کا ٹائم ہے، تو صحتیں برباد اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو. ٹائم ایسا رکھا گیا ہے جو ہماری نیچر اور فطرت سے میچ کر، طریقہ ایسا رکھا گیا ہے، وضو کرو، دانت صاف کرو، طہارت حاصل کرو، یہ غسل، تو یہ تمام جو پورا پروسیس ہے اس سے بہتر پروسیس عبادت کا کوئی لا سکتا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ دوسرا حکم دیا نماز کے بعد زکات کا، ہے یہ مخلوق کے لیے لیکن اس کو حق کس کا قرار دیا گیا ہے؟ اللہ کا. یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لی جائے گی اور اسی قوم میں غریبوں پہ تقسیم کر دی جائے گی. اتنا بہترین نظام زکات کا رکھا. ٹیکس کا نظام اور زکات کو ذرا آپ کمپیئر کریں، ٹیکس ہر چیز پہ گورنمنٹ لیتی ہے. اللہ میاں جو ہم سے زکات کے نام پہ ٹیکس لیتے ہیں، نا 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 نا، غریبوں سے تو ہے ہی نہیں، غریبوں سے وہ ٹیکس بولو نہیں لیا، درمیانے طبقے سے بھی نہیں ہے. تین قسم کے طبقے ہیں اسلام میں، ایک مالدار جن سے زکات لی جاتی ہے، دوسرا غریب جن کو زکات دی جاتی ہے، تیسرا درمیانی طبقہ کہ نہ لی جائے گی اور نہ ان کو دی جائے گی، نہ یہ غریبوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ زکات لے لیں اور نہ اتنے مالدار ہیں کہ ان سے زکات لی جائے. پھر جن مالداروں سے لی جاتی ہے اس میں کتنی آسانی رکھ دی، اس مال میں لی جاتی ہے جو بڑھنے والے اموال ہیں، آپ کے استعمال کی چیزوں پہ زکات، کیونکہ گاڑی ایسے نہیں ہے ایک سے دو ہو جائے گی، گھر ایسا نہیں ہے آپ رہ رہے ہیں تو ایک سے دو ہو جائے گی، تجارتی مال پہ جو بیچنے کے لیے خریدا ہو، جو چیزیں بیچنے کے لیے خریدی جاتی ہیں وہ ایک سے دو، دو سے چار، چار سے آٹھ، تو اللہ نے کہا ان میں گروتھ ہے لہذا ان میں سال میں صرف ایک دفعہ 2.5% تم نے میرا حق مجھے دینا ہے، اور دینا کس کو ہے؟ غریبوں پہ خرچ کر دینا. تو آپ بتاؤ اس سے زیادہ بہترین کوئی نظام مالیات کا نظام ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی نظام نہیں ہو سکتا. تیسرا اللہ نے کیا حکم دیا؟ صوم رمضان. پہلا جو تھا وہ تو توحید ہے، جو پانچ ارکان میں سے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کیونکہ دنیا میں کوئی ریاست ایسی ریاست نہیں ہے جو کہے کہ آپ ہماری اسٹیٹ میں رہ کے دو ریاستوں کے قائل ہوں. تو پہلی تو ابتدائی توحید سے ہوتی ہے نا، کہ جب ایک ہے تو خدا کیا ہے؟ بس ایک ہی ہے، اسی کی مان کے چلنا ہے. تیسرا چوتھا حکم اسلام نے دیا ہے رمضان کا. چوتھا حکم کیا دیا ہے؟ رمضان، جس کے استقبال پر آج میں نے بیان کرنا تھا، لیکن میرے بیانات میں ہمیشہ تمہید لمبی ہوتی ہے اور ٹاپک پر بات کم ہوتی ہے، کیونکہ اس تمہید کے بغیر میں اگر ٹاپک پر بات کروں گا نا تو وہ پانچ منٹ کی بات بھی کوئی پانچ گھنٹے میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گی, اور جب تمہید لمبی ہو جاتی ہے تو پھر وہ پانچ منٹ کی بات بھی انشاءاللہ پانچ منٹ میں سمجھ میں آ جائے. تو انہی میں سے اللہ میاں نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ میرے جو مجھے مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو میں چلا رہا ہوں, اس کائنات کا بنانے والا میں ہوں, تو یہ خالی پیلی کے دعوے میں قبول نہیں کروں گا, کچھ کر کے دکھانا پڑے گا جس سے پتہ چلے گا کہ واقعی تم مجھے مانتے ہو. آپ جب کسی سے محبت کا دعویٰ کریں تو فری پھوکٹ کے دعوے آج کل چلتے ہیں. آپ بیگم سے کہیں مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے, بہت زیادہ بیگم, میں بس مفتی طارق مسعود کی اتنی دفعہ بیان سن چکا ہوں پھر بھی مجھے کبھی دوسری شادی کا خیال نہیں آیا کیونکہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے. بار بار آپ یہ دعویٰ کرو, وہ کہے چلے جی آپ مجھے آج پیزا کھلا دیں, چلیں آج باہر ہوٹل پہ چلتے ہیں, آپ کہیں پیسے نہیں ہیں, یہ ٹینشن ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس. روزانہ یہ دعوے کرتے ہو لیکن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے روکڑا آپ کی جیب سے کبھی بھی نہیں نکلتا, تو ایک دن غصے میں آ جائے گی نا کہ کچھ اور بول دیا کرو, یہ محبت کے دعوے یہی ہوگا نا, دعوے شاوے نہ کیا کرو. تو غیر مسلم بھی خدا کو مانتے ہیں بہت سارے لوگ, خدا ہے بنایا ہے تو کیا کرے, بنایا ہے تو کہتے ہیں کچھ نہیں کرو, کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے ماننے کو میں مانتا نہیں, لہذا اللہ نے پانچ ٹائم نماز رکھ دی ہے وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی, اللہ میاں نے زکات رکھ دی سال میں ایک دفعہ, اللہ میاں نے رمضان کے بولو روزے رکھ, کہ یہ ثبوت دینے کے لیے نا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں. آپ کو ایک مہینہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا. اس نے یہ چھوٹ رکھ دی کہ بیمار اور مسافر اس سے کیا ہیں, یہ بھی نیچرل ہے, ورنہ بیماروں کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے رمضان کا روزہ, کتنی بڑی ٹینشن بن جاتی ہے. تو وہ دو کو کیا کر دیا, یہ خارج کر دیا, آسان رکھا اس. لیکن خوب سمجھ لیں اللہ کے احکام آسان تو ہوتے ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہوتی. مثال کے طور پر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا آپ کو, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یار چلو وضو کے لیے پانی جب ہے ہی نہیں تو تیمم میں دو دفعہ ہاتھ ہی مٹی میں مارنا ہے, چھوڑو ایسے ہی نماز پڑھ لو. آپ کچھ بھی کریں گے ایسے نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یار چلو چھوڑ دو, آج چھوڑنے کا آپشن بھی نہیں, یعنی یہ تو کر دیا سفر میں دو رکعتیں پڑھ لیں آپ, لیکن چھوڑنے کا آپشن نہیں رکھا. چھوڑنے کے لیے میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہو تو نماز کے ٹائم پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. طریقہ بدل دیا کہ گھوڑے پہ سوار ہو تو وہی سواری پہ پڑھ لو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے احکام میں آسانی ہے جتنی اللہ نے ڈال دی, اس کے بعد نو کا آپشن آپ کے پاس نہیں رہتا. ہمارے ہاں بہت سے لوگ رمضان میں یہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ اللہ نے مسافروں کو چھوٹ دے دی ہے, بیماروں کو چھوٹ دے دی ہے, اس سے خود یہ نتیجہ نکالنے لگتے ہیں اس کا مطلب اللہ بڑا غفور رحیم ہے, کوئی ٹینشن ہو تو چھوڑ سکتے ہیں آپ. نا 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 نا, سفر اور بیماری کے علاوہ اب چھوڑنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. شدید ترین گرمی ہے, نہیں چھوڑ سکتے. آپ مزدور ہیں, آپ نے دوپہر گرمی میں کنواں کھودنا ہے تو بھی آپ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ اس عذر کو عذر مانا نہیں گیا ہے. لوگ اکثر ہم سے پوچھتے, گرمی کے روزوں میں خاص طور پہ زیادہ پوچھا کرتے تھے کہ ایک مزدور دوپہر کو کدال چلاتا ہے, کنواں کھودتا ہے, وہ تو ناممکن ہے کہ رکھے وہ روزہ, وہ تو مر جائے گا پیاس سے. میں اس سے کہتا تھا بھائی یہ چونکہ میرا مزہ, میں بنائے دین تو ہے نہیں, ہوتا تو اسمبلیوں میں تو قانون ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ تھوڑی پبلک کو ٹینشن ہو رہی ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون آئی, انہوں نے کیا کہ یار رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ایسے الفاظ بولے جس سے زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے, حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا, زہار جسے کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا, طلاق ہو گئی ہے, بی بی حرام ہو گئی ہے نا. تو وہ عورت اللہ سے دعائیں مانگتی رہی, دعائیں مانگتی رہی, دعائیں مانگتی رہی, آسمان سے وہی نازل ہوئی کہ ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے کفارہ دے دیں گے تو نکاح ان کا باقی ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ نہیں کہا میں مشورہ کر کے قانون چینج کر دیتا ہوں, تمہاری ٹینشن مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تو میں صحابہ کو بلاتا ہوں, ایسا کرتے ہیں ہم کچھ اس پہ غور و فکر کر کے سوسائٹی کے حساب سے اس کو ذرا طلاق کے احکام میں کچھ چینجنگ لے آتے ہیں. نا 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 نا, اللہ میاں نہیں چینج کر دیا تو ہو گیا, خود سے نہیں ہوتا. تو خوب سمجھ لیں مفتی کا کام لوگوں کو اللہ کا قانون بتانا ہے, سوسائٹی کے حساب سے چینج کر کے اس کو ایسا بنا دینا کہ اس میں سوسائٹی اس کو قبول کر لے, یہ مولانا صاحب کے بولے نا, یہ نہیں بس نہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا, تین تین طلاقیں دے کے بہت پوچھ رہے تھے, کوئی گنجائش نہیں تھے بھائی ہمیں تو. اب وہ رو رہے ہوتے ہیں, بلک رہے ہوتے ہیں, بھائی ہمارا تو, ہم تو پیغام پہنچا دیں گے اللہ میاں نے, جب آپشن رکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. آپ ابھی اللہ میاں سے جا کے لڑ لینا قیامت کے دن. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسلام نے نا روزہ چھوڑنے کا آپشن بیمار اور مریض کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مزدور بےچارہ کیا کرے, تو میں ہم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اسلامی قانون میں یہ ملتا ہے کہ مزدور اگر صحت مند ہے, سفر میں نہیں ہے, تو ملازمت تو سب کی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے نا, کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے جاب کرے گا, کوئی جناب گڑا کھودے گا. تو اب ایسا کوئی اسلام نے معیار نہیں رکھا کہ جس کو ایک گھنٹہ مزدوری کرنی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, جس کو دو گھنٹے کرنی ہے یا آدھے گھنٹے کرنی ہے وہ نہیں. ایسا ہی کچھ نہیں ہے, سب کے لیے برابر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ روزہ وہ رکھے, اور اگر حالت غیر ہو جائے روزہ رکھ کے, ناقابل برداشت حالت ہو جائے, تو پھر توڑنے کی اجازت ہے, بیمار ہونے کا خطرہ ہو. کیونکہ جیسے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, ایسے ہی بیماری کے خوف میں آپ کو روزہ توڑنے کی بھی بولے نا بھائی اجازت. جیسے شوگر کے پیشنٹ نے روزہ رکھ لیا, بعد میں دیکھا شوگر بہت ڈاؤن ہو رہی ہے, حالت خراب ہو رہی ہے, تو روزہ وہ توڑ سکتا ہے. تو اب یہ شوگر کے ساتھ خاص نہیں ہے, مزدور کو اگر یہ خطرہ ہو گیا کہ مجھے پیاس اور اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا, یا خدا نہ خواستہ مر جاؤں گا, یا میرے شوگر لیول ڈاؤن ہوگا جس سے کوئی بھی بیماری ہونے کا خطرہ ہے, تو جب اس کا یہ خیال ہو اور غالب گمان ہو کہ ایسا ہو جائے گا, تو ایسی کنڈیشن میں اسلام اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں جو کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں نا, روزانہ روزہ رکھیں گے اور روزانہ حالت غیر ہونے پر روزہ توڑیں گے, کیونکہ چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے, توڑنے کی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ. ہمارے گامجی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا کہ کل آپ کا پیپر ہے تو بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو میں مقصد گامجی صاحب پہ رد کرنا نہیں ہے, مقصد یہ کہ اس قسم کے بھی اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو یہ قانون کو آپ اسلام کے چینج نہیں کر سکتے, جیسا ہے ویسا ہی رہنے دینا پڑے گا آپ کو. تو آپ کے پاس گرمی کی شدت کی وجہ سے, جاب کی وجہ سے, پڑھائی کی وجہ سے, پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے, اور توڑنے کا بھی پیپر کی وجہ سے نہیں ہے, توڑنے کا بیماری کی وجہ سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں میں, کہ اللہ میاں نے یہ جو رمضان کا ہمیں دیا ہے نا, یہ بھی بڑا خاندانی حکم ہے. یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے, کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہو سکتا. ایک دور تک ہم سنتے رہے, میں بچپن میں ڈاکٹروں سے سنا کرتا تھا کہ ہمیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں نا کچھ کھانا چاہیے, ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے. مجھے شروع سے یہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آتی تھی, یہ نیچر کے خلاف ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, میرا پیٹ خراب ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا کھائیں دونے والے, پھر آدھے گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا کھائیں, دو یا تین جتنے افورڈ کر سکیں, پھر تھوڑا کھائیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بکری کو تو میں نے اسٹائل میں دیکھا ہے, کبھی کسی انسان کو میں نے اس طرح کھاتا ہوا نہیں. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا, جو اللہ کے پیغمبر تھے. آپ کا کوئی کام نیچر کے خلاف نہیں تھا. وہاں تو دو کھانے ملتے, ناشتہ بھی نہیں ملتا ہمیں, بک رہتا ہوں عشیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سے پہلے کھایا کرتے تھے صحابہ کے دور میں, اور مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے. یہ دو ٹائم تھے کھانے کے. ناشتے کا لفظ عربی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا, حالانکہ عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے. فطور جو آج عربی میں ہے, یہ جدید عربی میں ہے. فطور ناشتے کو کہتے ہیں, قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بولیں نہیں. بلکہ میں اور آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک بات بتاؤں, انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے آپ کو اپنے باپ دادا کی ڈکشنری میں بھی ناشتے کا لفظ نہیں ملے گا. یہ انگریزوں نے ناشتہ متعارف کروایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تھا ہی نہیں, یہ مسلمانوں میں آیا گوروں کے آنے کے بعد ہے. چائے بھی, سگریٹ بھی, گٹکے بھی, پان بھی, یہ ساری چیزیں یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آئی ہیں, ورنہ مسلمان کلچر ان تمام چیزوں سے کیا تھا, پاس تھا. وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہوگا. تو چائے پیے, میں بھی پیتا ہوں, میں یہ نہیں کہ چھوڑ دیں. آپ پیے نہ پیے وہ آپ کا ہیڈ ایک ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں یہ بعد میں آئی ہیں, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. تو ان میں ناشتہ بھی بعد میں آیا ہے. دو ٹائم کا کھانا ہے. اب سنا ہے ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ دو ٹائم کھایا کرو, تمیز کا کھانا یہی ہوتا ہے دو ٹائم. واللہ عالم, یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں آپ. تو اب آپ کو پتا ہے مسلم فاسٹنگ کے نام پہ ایک بڑی تحریک چل رہی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے 16-16 گھنٹے کی فاسٹنگ، خاص طور پر جن کے ویٹ زیادہ ہیں، زیادہ تر تو ان کے ویٹ کیا ہیں زیادہ ہی ہے نا میرا خیال. میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں کولیسٹرول کی کمی ہو جن میں، ایسے بہت دیکھے ہیں. اچھا آپ جتنے لوگ مر رہے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھئے گا، کوئی ایک بندہ دکھائیں ہسپتال میں جو خوراک کی کمی سے مر رہا ہو، کوئی ہے ایسا بندہ؟ کتنی مہنگائی ہو جائے، کتنی غربت ہو جائے، ڈالر کتنا ہی اوپر چلا جائے، پھر بھی بھوک سے مرنے والوں کا ریشو ہمارے سوسائٹی میں کم ہے، کھا کے مرنے والوں کا ریشو. تو ہمیں جو حکم دیا ہے نا اس میں روحانی قوت بعد میں ہے، ہمارے جسم اور باڈی کا فائدہ پہلے. علماء ایک زبردست بات کہتے ہیں کہ مال کی زکات پیسہ ہے، باڈی کی زکات کیا ہے؟ بولیں. جیسے مال کی زکات دینے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ میل کچیل ہے جو آپ کے مال سے نکل جاتا ہے، تو اسی طرح باڈی کی زکات سے بھی آپ کی باڈی کا میل کچیل کیا ہوتا ہے؟ روزے کے ذریعے نکل جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر نعمت اور رحمت ہے. اور اس میں یہ تو جسمانی فائدہ ہے، روحانی فائدہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو. دیکھیں آج کامیابی اسے سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں، یہ بہت بڑی بھول ہے. جن لوگوں کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں، اور بالآخر وہ خودکشی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک خواہش پوری ہوئی وہ چار خواہشیں پیدا کر کے ختم ہوتی ہے، پھر وہ چار خواہشیں پوری ہوئی تو ایسا نہیں کہ اطمینان ہو جائے، وہ 4000 خواہشیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. ما قضا احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی، شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے وہ خواہش. تو پھر ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ آپ کی ایک خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ اسٹریس اور ڈپریشن میں جانے لگتے ہو اور آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یورپ میں آپ جائیں، جس ملک میں سب سے کم ٹینشن ہے وہیں ٹینشن کا ریشو سب سے زیادہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے، آپ کی ساری خواہشات اگر پوری ہو جائیں نا تو اس سے ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ میں مزید خواہشات جنم لیتی ہیں، اور آپ کے اندر جو ریزسٹنٹ پاور ہے نا خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی، اپنی منمانی زندگی کے خلاف چلنے کی، وہ صلاحیت آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. روزہ آپ میں یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے کہ آپ کی چاہتوں کے خلاف چلنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے، جس سے آپ کے اندر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ انسان کی جو سب سے بڑی اور نیچرل خواہش ہے نا، جسے ہر شخص بلکہ ہر جانور بھی پورا کرنا چاہتا ہے، وہ ہے کھانا اور پینا. ہر چیز انسان سے برداشت ہوتی ہے، کھانے اور پینے کی چاہت پہ کنٹرول کرنا انسان سے برداشت نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ تو اسلام نے ایک مہینے کے لیے کیا کہہ دیا؟ جو آپ کی سب سے مرغوب چیز تھی نا کھانا اور پینا، اسی پہ پابندی لگا دی. تبھی آپ دیکھیں روزے میں کتنا عجیب سا ہوتا ہے انسان، صبح آفس جانے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ وہ جو چائے پی کے جانے کی عادت تھی وہ چائے کیا ہو گئی، اور ٹائم کیسا رکھا ہے کھانے پینے کا، ایسا ٹائم کھانے کا رکھا ہے جو دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ نہیں کھاتا. یعنی اللہ میاں نے اجازت دے بھی دی نا کھانے کی، تو ایک سحری کے ٹائم پہ کھاؤ. آپ مجھے بتاؤ، آپ اپنے بچے کا ولیمہ کر رہے ہو، لوگوں کو کارڈ چھپاؤ، لوگ پوچھیں بھائی کتنے بجے آنا ہے، آپ کہہ سکتے ہو بھائی 2 بجے کھانا ہوگا، 4 بجے بھی ہو جاتا ہے، لوگ اثر کے بعد بھی کر دیتے ہیں کیا چائے سموسے ہو جائیں گے. آپ رات کو بھی لیٹ نائٹ بھی کر دیتے ہیں 12:30، کبھی آپ نے دیکھا 3:30 بجے آپ نے کارڈ پہ چھپایا ہو؟ یہ ہمارے بچے کی شادی ہے، ولیمہ ہے، اور ٹائم کیا ہے صبح؟ تو آپ کہو گے بھائی آپ کھاؤ، آپ کا بچہ کھائے، ہم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ سو رہے. کتنی ٹینشن دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ کھانے کی ٹائمنگ ایسی رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ کھاتا نہیں ہے، تاکہ یہ اپنی خواہشات کے خلاف چلے. ایک مہینہ کی یہ ٹریننگ ہے. اور ایک گورے نے بتایا، ہمارے ایک ریلیٹو، انہوں نے گورے نے پوچھا نا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یار پوری دنیا کے مسلمان رکھتے ہیں. اس نے کہا یار یہ عقل سے بالاتر ہے کہ اتنی ٹینشن کروڑوں لوگ ایک مہینے تک، جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لا بھی نہیں ہے، اس پر عمل کیسے کر لیتے ہیں؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر اسلام یہ حکم نہ دیتا نا اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے لا پاس ہو جاتا کہ پوری دنیا میں صرف 1 کروڑ لوگ 1 مہینہ بھوکے رہیں گے, میں کہتا ہوں 1 کروڑ تو دور کی بات, 1 لاکھ بھی قانون پہ عمل نہ کرتے, چاہے کتنے انعامات لگا دیتے ہو, یہ آسان کام نہیں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پر لوگوں کو اطمینان ہے کہ آپ نے جو آرڈر دیا یہ آرڈر کس کی طرف سے ہے, خدا کی طرف سے. تو یہ جب تک اللہ کا کانسیپٹ نہ ہوتا اور اللہ کے اجر کا تصور نہ ہوتا, کروڑوں لوگوں کا 1 مہینے تک اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر دینا یہ ممکن نہیں, ایسا آرگنائز ہونا ممکن ہی نہیں تھا. تو رمضان خود اسلام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اب آخری بات یہ کہ اللہ نے ہمیں ہماری خواہشات پہ جو کنٹرول کروایا ہے رمضان میں, اس کی حکمت اللہ نے بیان کی تاکہ تمہارے اندر برائیوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہم رمضان سے پہلے ہوتے ہیں, رمضان کے بعد بھی بالکل ایز اٹ از اسی طرح ہوتے ہیں. 0.001% بھی ہم میں چینجنگ نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو رمضان سمجھ کے اور اس کی حکمتوں کو سامنے رکھ کے گزارتے نہیں. تو اس رمضان میں میں اور آپ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم ٹریننگ کی نیت سے انشاءاللہ اس رمضان کو گزاریں گے. ہم کہیں گے اے اللہ, جو چیزیں حلال تھیں اور انتہائی مرغوب تھیں, ہم جب تیری خاطر اس کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم یہ پریکٹس اس نیت سے کر رہے ہیں تاکہ جو چیزیں حرام ہیں اور ان کا چھوڑنا روٹی چھوڑنے سے آسان بھی ہے, ہم پورے سال ان حرام چیزوں سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے. اس نیت سے رمضان آپ گزاریں گے تو انشاءاللہ رمضان آپ کی زندگی میں چینجنگ لے کر آئے گا. اور اگر یہ نیت نہیں کریں گے تو روزے تو آپ کے انشاءاللہ ہو جائیں گے لیکن جو روزوں کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا, کولیسٹرول کم نہیں ہوگا, باقی مقصد کہاں سے حاصل ہوں گے. دیکھیں فاسٹنگ سے ہی ہوتا ہے نا, آپ نتھر جاتے ہیں لیکن رمضان میں نہیں نتھرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے صبح سے لے کے شام تک پرہیز کیا ہے, وہ افطاری میں جو کھانے کی اسپیڈ اور جس قسم کی چیزیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں, تو رمضان میں جو مادی حکمتیں ہیں ان حکمتوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. تو جیسے مادی حکمتوں کی پکوڑے کھانے اور سموسے کھانے سے ایسی کی تیسی ہوتی ہے, روحانی حکمتوں کی ایسی کی تیسی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو ہم نے مادی طور پہ بھی اپنے آپ کو پہ کنٹرول کرنا ہے اور روحانی طور پہ بھی اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس میں کمی کوتاہی اللہ معاف فرمائے, اور جو صحیح باتیں ہوئی اللہ اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کوئی سوال ہو بھائی, 5 منٹ ہیں, کسی کے پاس ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. رمضان میں جو سب سے زیادہ فضیلت ہے پہلے تو روزے کی ہے اور برائیوں کو چھوڑنے کی ہے. حدیث میں آتا ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, تو کیا مطلب یہ وہ روزے دار ہیں جو روزہ رکھے بھی برائیاں نہیں چھوڑتے؟
رمضان کا مہینہ جو افضل ہے وہ قرآن کی وجہ سے.
دیکھیں کچھ عبادتیں رمضان کے ساتھ خاص ہیں, وہ تو پورے سال ہیں لیکن رمضان میں ان کا ثواب زیادہ ہے. ایک تو روزہ ہے, دوسرا صدقات و خیرات اور تلاوت. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے, بہت زیادہ سخاوت تھی رمضان میں, اور تلاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے. تو یہ دو چیزوں کا رمضان میں زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تبھی تراویح ہے, تراویح بھی اسی وجہ سے ہے نا کہ تاکہ ہم قرآن سنیں اور سنیں. صحیح, ٹھیک ٹھیک.
سوال ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں اس وقت کرنٹ حالات میں لوگ جاب کر رہے ہیں لیکن بہت لمیٹڈ ان کی سیلری ہے,
جی
اپنا ہے بھی ہیں روز مرہ کے استعمال کی, لیکن وہ ریونیو یا وہ اماؤنٹ مہینے کا ان کے پاس نہیں ہے کہ جس سے
ان کو زکات دے سکتے ہیں. اپنا گھر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ زکات میں کاؤنٹ نہیں ہوتی. جی جی پوچھئے.
پاور میں سے بتا
نام کرانے سے کچھ نہیں ہوتا, نام تو ایک ڈاکومنٹیشن ہے. اگر بیچنے والے نے بیچا اور یہ کہہ کے آپ کی ملکیت میں دے رہا ہوں, میں مکمل اختیارات آپ کے پاس ہیں, بیچیں رکھیں آپ کو حق ہے, تو آپ کی ملکیت میں آ گیا. ڈاکومنٹیشن تو گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے نا. میرا ایک پلاٹ ہے, میں نے کسی کو دے دیا, چاہے وہ ڈاکومنٹ میرے نام ہو تو وہ اس کا ہو گیا.
اگر کسی نے گاڑی بیچی,
ہاں اس پہ زکات لیکن فرض ہوگی اس پر, اس پلاٹ پہ. جی
میں کہہ رہا تھا کہ جس نے گاڑی بیچی اور سامنے والے نے اپنے نام نہیں کرائی, مگر جس سے بیچی وہ چاہتا ہے کرا دیتے, نام کیا حکم دیتا ہے اس بارے
میں؟ تو اس کو کرانی پڑے گی اگر وہ چاہ رہا ہے کراؤں, کیونکہ اس کا حق ہے نا.
نابالغ بچے
بچیوں کے نام پہ گولڈ یا پلاٹ لے لیا تو زکات نہیں ہوتی, لیکن پھر اس کو بیچ بھی نہیں سکتے اس پلاٹ کو یا گولڈ کو, کیونکہ نابالغ بچے کے مال میں کوئی تصرف جائز نہیں ہے جب تک بالغ نہیں ہو جاتا. وہ بچے کے لیے تو بیچ سکتے ہیں, اور ماں باپ کے لیے یہ ہے کہ اس میں کچھ تفصیل ہے. جی حضرت فرمائیے. رمضان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے ایک دم, بس وہ اسی طرح روک کے رکھے نا کہ رمضان اس نیت سے گزارے نا کہ لائف میں چینجنگ آئے گی. تو جو اس نیت سے گزارتے ہی نہیں ہیں تو وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب گزرے گا, تو پھر فلم دیکھنے جائیں گے دوبارہ. عیدوں پہ تو سنا ہے اسپیشل فلمیں آ رہی ہوتی ہیں, اعتکاف میں لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں یار عید پہ کون سی فلم دیکھنے جانا ہے.
سوال جو تھا اس کا یہ تھا کہ پاور کے اوپر اگر بیچ دے
دیکھیں, نام سے کچھ نہیں ہوتا, ملکیت جب ٹرانسفر ہو گئی آپ کو پورے اختیارات دے دیے تو آپ بیچ سکتے ہیں اس کو. کافی ہے میرا خیال لوگوں کو.
ہمارے
یہاں
سید ہے, بیگم اس کی سید نہیں ہے, ان کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکے, ایسے میں کیا ہے
ہاسپٹل؟ بھائی کہہ رہے ہیں میاں سید ہے بیوی سید نہیں ہے, تو کیا میاں کو بیوی اس کو
بیوی کی ٹریٹمنٹ,
بیوی سید ہے میاں سید ہے تو میاں کو زکات نہیں دے سکتے, بیوی کو دے سکتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھو اسلام کی خوبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کے بہت سے فضائل بیان کیے, تو اپنے اوپر اور قیامت تک اپنی اولاد پر زکات کو حرام کر دیا. سید پہ زکات فرض ہوتی ہے, سید زکات لے نہیں سکتا. یہ بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک برحق پیغمبر ہونے کی ایک دلیل ہے, ورنہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو اپنے مفاد کے لیے پہلے احکام بناتے ہیں. تو کیسا زبردست حکم دیا, فطرانہ نہیں لے سکتا سید, زکات نہیں لے سکتا, کوئی بھی صدقہ واجبہ سید کو نہیں دیا جا سکتا, ان کی بیگم اگر مستحق ہے تو ان کو دے سکتے ہیں.
یہ مسئلے بہت آتے ہیں.
جی وعلیکم السلام جناب, الحمدللہ ماشاء اللہ. بہت دیر سے کوئی دوسری شادی کا تذکرہ نہیں آیا تھا, نظر لگنے کا خطرہ تھا اس مجلس کو. اچھا یہ کہہ رہے بھائی میں نے آپ کے بیان سن کے دوسری شادی کی ہے, پہلی والی کا خاندان میرا دشمن ہو گیا, مارا گیا تو کیا کہلاؤں گا میں, آپ شہید کہلائیں گے اور کیا. ایک اور کر لیں جلدی سے, ایک اور کر لیں اسپیڈ کے ساتھ, نہیں پھر شہادت کا چانس کم ہو جائے گا. وہ ذرا دونوں پرانے والے سسرال اور نئے والے دونوں غم میں شریک ہو جائیں گے نا تو ٹینشن کم ہو جائے گی. ابھی تو آپ کا پہلا سسرال دشمن ہے دوسرے سسرال کا نا, اب دونوں اکٹھے مل کے تیسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یہ ایک بڑا آئیڈیا ہے. پھر چوتھی کریں گے تو تینوں مل کے چوتھے کے دشمن, تو آپس کی دشمنی پر اتنا ٹائم گزر چکا ہوگا بھول بھلیاں ہو جائے گا. جی 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 ویسے نہیں ماریں گے انشاءاللہ, آپ بے فکر رہیں, کیونکہ وہ ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ ہمارا آدھا داماد کسی اور کا ہو, تو وہ یہ کیسے برداشت کریں گے پورے داماد سے ہی محروم ہو جائیں ہم. دیکھیں بھائی وہ تو آپ کو ٹینشن دینے کے لیے نا, تاکہ آپ دوسری کو طلاق دے دیں, اس لیے ایف آئی آر کاٹی ہوگی ٹینشن, لیکن ماریں گے انشاءاللہ نہیں ماریں گے, کیونکہ بھائی آپ سے محبت کی وجہ سے غم ہو رہا ہے نا کہ ہمارا اتنا پیارا داماد تھا, آدھا شیئرنگ یعنی شیئرنگ بھی ہو گیا نا, اب یہ آدھا کہیں اور چلا گیا آدھا ہے, تو ایسا کام کیوں کریں گے, پورا ہی چلا جائے. تو وہ تو محبت میں, اگر محبت نہ ہوتی تو خوش ہوتے نا وہ. بعض دشمنیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی بیس محبت ہوتی ہے, اب اس میں انسان لڑ بھی نہیں سکتا. اب آپ دوسری شادی کرتے ہیں، بیوی غصہ کرتی ہے، تو اس غصے کی بیس محبت ہوتی ہے کہ اپنے میاں کو وہ برداشت نہیں کرتی کہ وہ آدھا کسی اور کا ہو جائے، تو یہ لڑ تو رہی ہے لیکن اس لڑائی کی بیس کیا ہے، تو اس کو برداشت ہی کرنا پڑتا ہے اس لڑائی کو. کتنا ٹائم ہو گیا شادی میں؟ سال ہو گیا، دو چار سال کے بعد انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا.
جب آپ سے تفصیلی کا بھی اس حوالے سے بیان ہو تو اس پہ ذرا مزید روشنی ڈالیے گا کہ حقوق کیا ادا کرنے چاہیے، کیونکہ آپ کے بیان
دونوں بیویوں کے حقوق برابر ہیں، بس یہی جو وہاں ہو رہے ہیں وہ بھی ہیں،
لوگ نہیں کرتے
غلط کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو.
اسی لیے کہنا تھوڑا
ڈیٹیل جی انشاءاللہ بہت دفعہ اس پہ بیانات ہو چکے ہیں. چلے میرا خیال ہے کب کوئی سوال ہے نہیں لوگوں کے ذہن میں. ہوئے ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، جو باتیں صحیح ہوئی ہیں اللہ ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرما. اے اللہ اس رمضان کو ہمارے حق میں خیر و برکت کا ذریعہ بنا، اس رمضان کو ہماری زندگیوں کے تبدیل کرنے کا ذریعہ بنا، شفا عطا فرما. خاص طور پہ فہد بھائی کے والد اور جن لوگوں نے بھی، شاہ جہان صاحب بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا کامل عاجل عطا فرما، اور اس گھر میں اللہ اپنی برکتیں نازل فرما، ان لوگوں کو مزید دین پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.
شاہ جہاں
ان کے والد صاحب، چلیں دل سے دعا اللہ ان کے والد کو شفا دے. آمین.